الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا قتلوا الله وسقياها فكلموه فعقروا وأفدهم دم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
يا شعر حبيب الله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتر صاحب دعوت برکاتوں کے
سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازدانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ایمانی سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ایمانی سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ ربانی، نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ ربانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، ہمیشہ صحابی را کہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ صحابی را کہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک با تھی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک با تھی ان کی فرزانی، ہمیشہ صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی بھلا میرے صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا بھلا میرے صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی بھلا میرے صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا بھلا میرے صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے جو اختر دے رہی ہے رات دل پیغام میں ایمانی جو اختر دے رہی ہے رات دل پیغام ایمانی خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. معزز قاضین و حضرات، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً یہاں حاضری رہتی ہے اور آپ حضرات سے ملنے کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اس بہانے سے دین کی کوئی بات سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کسی ایک کے دل میں بھی دین کی کوئی بات بیٹھ جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، اور کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی انشاءاللہ آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کہتے کہ جو فتنہ اور فساد پر مبنی ہو، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حد تک کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے سننے والے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان تک دین کی کوئی صحیح بات پہنچ جائے. اور اللہ رب العزت اگر قلب کا دروازہ کھول دیں، کانوں کے ذریعے ہوتے ہوئے بات دن تک پہنچ جائے، تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. الحمدللہ ویسے تو آپ حضرات مسجد میں بھی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہاں بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں بلانا آپ کا یہ محبت کی دلیل، اور میں بھی اسی محبت کی بنا پر کھینچا چلا آتا ہوں. اس بہانے سے خواتین کے کان میں بھی کچھ دین کی بات آ جائے گی. یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. چار مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں: ذیقعد، ذیحج، محرم اور رجب. اور یہ آج سے ان کی حرمت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے حرمت والے یہ مہینے کہلائے جاتے تھے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. کہ اللہ کی نظر میں 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے، منها اربعه حرم. اور ساتھ میں فرما: ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اور ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ آدمی گناہ کے کام کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی ایسے کام کرے جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو، تو یہ اصل میں اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. ہم جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس سے معاشرے پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس کا اپنی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں. تو یہ حرمت کے مہینے ہیں، اور یہ بات میں نے اس لیے مزید عرض کر دی کہ آج ہی صبح فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے، اور میں نے چونکہ عاشورے کے روزے کا کچھ ذکر کیا تھا، تو انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہی بات میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں بیانوں میں. انہوں مجھ سے کہا کہ بھئی یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 60 سال کے بعد شہید ہوئے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ روزہ وغیرہ کی فضیلت کیا چیز ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ روزہ رکھنا یہ سب کچھ تو جب حضرت حسین کی وجہ سے ہے تو وہ تو بعد میں شہید ہوئے، لہذا
اس کی کوئی فضیلت وغیرہ کہاں سے ثابت ہوگی؟ میں نے بہرحال ان کو سمجھایا کہ بھائی عاشورہ کا روزہ اس لیے ہم نہیں رکھتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے یہ، بلکہ یہ عاشورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس سے بھی پہلے سے فضیلت کا دن ہے۔ تو یوں سمجھنا کہ محرم الحرام کی حرمت اس لیے ہے یا اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے، یہ عام غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بلا شبہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے نجات ملی، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرما دی، فرعون غرق دریا ہوا، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ تو یہ سب عاشورہ کا دن، یہ سارے واقعات پیش آئے بعض روایات کے مطابق۔ انہیں میں سے ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے شکریہ کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ روزہ تو ہم بھی رکھیں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی بھائی، کیونکہ ہم میں بھی نبی ہوں وہ بھی نبی تھے، اس لیے یہ روزہ تو ہم بھی رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روزے کو خود بھی رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قرب و جوار میں جو بستیاں تھیں ان میں باقاعدہ یہ حکم جاری فرمایا، ان تک یہ اعلان کرایا کہ جو لوگ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو وہ شام تک، یعنی جب تک افطار ہو اس وقت تک روزے داروں جیسا رہیں۔ اس کے بعد حضرات نے سمجھا کہ یہ روزہ فرض اور واجب کے درجے میں تھا، چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے عام طور پر اس روزے کو ہمیشہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو اب یہ روزہ نفلی ہو گیا، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، رکھے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو فضیلت اس روزے کے بارے میں ہے وہ یہ کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک سال گزشتہ کے گناہ اس کے ذریعے معاف فرما دیں گے۔ تو معمولی فضیلت نہیں ہے۔ یہ روایت تو میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چونکہ دن ہے اس لیے یہ روزہ ان کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ تو یہ بات اب یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ روزہ تو بہت پہلے سے رکھا جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور لوگوں کو حکم دیا۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تو ان کو بھی اس کی سعادت حاصل ہو گئی کہ جہاں یہ حرمت والا مہینہ انہیں بھی حاصل ہو گیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح کوئی شخص رمضان مبارک میں انتقال کر جائے یا جمعے کے دن تو کہتے ہیں کہ بڑے اچھے دن موت آئی، کہ جمعہ کا دن مل گیا یا رمضان کا دن مل گیا، رمضان کا مہینہ مل گیا، تو یہ سعادت کی بات ہوتی ہے، یعنی اس کی خوش نصیبی کی بات۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوش نصیبی کی یہ بات ہے کہ یہ مہینہ پہلے ہی فضیلت والا تھا، اور اس فضیلت والے مہینے میں فضیلت والے دن عاشورے کے دن ان کی شہادت ہوئی۔ عام طور پر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین اور مذہب رونے پیٹنے کا دین نہیں، نہ یہ سکھلاتا ہے نہ دن منانے سکھاتا ہے۔ البتہ جن حضرات نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں اس مقصد کو یاد رکھنے کا ضرور کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائیں اس دین کی خاطر تو کیا مقصد تھا وہ سامنے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پھر شہادت صرف ایک نہیں ہے، امت محمدیہ میں تو شہید بھرے پڑے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کتنے شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ اور پھر صحابہ اکرام میں سے بڑے بڑے صحابہ اکرام خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور شہادتیں بھی معمولی درجے کی نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو بتائیے کیا ان کی شہادتیں معمولی درجے کی ہیں؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کہلاتے ہیں، سارے شہداء جن میں سیدنا حسین اور حسن بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے بھی سردار جو ہیں وہ یعنی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غلط فہمی ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے لوگوں کے کہ شاید سیدنا حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے سردار ہیں. ان دونوں کے بارے میں جو بشارت ہے وہ یہ کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جہاں تک شہیدوں کے سردار کا تعلق ہے تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچت اور جن کی شہادت ایسی مظلومانہ ہے کہ آج مسلمان جانتے بھی نہیں. ہندہ جو زوجہ تھی ابو سفیان کی بعد میں مسلمان ہو گئی، لیکن اس نے ایک شخص کو جن کا نام وحشی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کو باقاعدہ یعنی اس نے شرط لگائی تھی جو بھی ان کو مارے گا اور ان کا کلیجہ نکال کر لائے گا تو اس کو میں یہ اور یہ انعام دوں گی. تو وحشی بن حرب ابن حرب یہ اس طاق میں لگے رہے اور انہوں نے خاص نیزہ جو ہے اس کام کے لیے تیار کر رکھا تھا جس سے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بعد میں پھر ان کا کلیجہ بھی نکالا، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، تو جن کی پوری لاش کا مسئلہ کیا گیا شہید اس قدر مظلومانہ شہادت. اور ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ کفن ان کو ایسا نصیب ہوا کہ اگر سر پر کپڑا ڈالتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیروں کی طرف ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اس طرح سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سر پر کپڑا ڈالا گیا اور پیروں کو کھلا رہنے دیا گیا، اس طرح سے یعنی کپڑا بھی نہیں ملا. ایسی مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی حضرت وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایمان لانے کی بنا پر اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم سامنے آتے ہو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. تو جس قوم کی تاریخ بھری بھی ہو شہداء سے، اگر ہم ایام منانے پر آ جائیں تو بتائیے کس کس کے یوم منائیں گے، اور سال میں کون سا دن ایسا ہوگا جس میں ہم کام پر جا سکیں، پھر تو پورا سال چھٹی. اس لیے کہ ہماری تاریخ تو بھری نہیں ہے الحمدللہ. شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو. 124,000 تو صحابہ کرام ہیں، اگر ایام منانے پر آئیں تو صاحب ان کے ایام مناتے چلے جائیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایام منائیں تو ایام مناتے چلے جائیے. اس لیے میں نے ایک بات اصولی طور پر بتا دی کہ ایام منانا شریعت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، شریعت میں کہیں نہیں کہ آپ کے یوم ولادت یا یوم وفات کو باقاعدہ منایا جائے، بلکہ اثر یہ کہ جو مقصد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس مقصد کو آپ آگے لے کر چلیں. اگر آپ نے اس مقصد کو پورا کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب. لیکن اگر صرف ہم نے اس کا نام سمجھ لیا کہ ہم جھنڈیاں لگا دیں، روشنیاں کر لیں، اور جو ہے وہ ہم سمجھیں کہ سب سے بڑے جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، تو میرے بھائی روشنی کے لیے کا معاملہ تو نہیں ہے نا. اصل تو دل کو روشن کرنا ہے. اگر دل ہمارا بجھا رہے، سنت کے نور سے خالی رہے، تو آدمی چاہے اپنے گھروں کو چاہے جتنا چاہے لائٹوں سے سجا لے. اصل یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے طریقوں کی محبت اور آپ کی چاہت ہو، اور یہ انسان کے پھر پتہ چلتا ہے اس کی زندگی سے کہ کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک ایک طریقے پر فدا ہونا، ایک ایک طریقے پر چلنا، آپ کی وضع قطع، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، ان سب چیزوں سے محبت ہو. اب چاہے وہ خواتین ہوں، مرد ہوں، سب ہم اس میں شامل، کیونکہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے. تو اصل محبت تو یہ ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری سر آنکھوں پر یقیناً جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھی ہمارے سروں کے تاج، ہماری آنکھوں کا نور، اہل بیت میں سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور معمولی درجے کے نہیں، بے انتہا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھی. حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی آ کر آپ کے کاندھے پر یا پیٹھ پر سوار ہو جاتا تو اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. ایسی محبت کہ نماز کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، لیکن آپ یہ گوارا نہیں فرماتے تھے کہ انہیں پیٹھ سے اتار. یہ محبت کی بات. اسی طریقے سے کہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو جن بچوں سے ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو کیا امت کو ان سے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق تھا. تاریخ کا معاملہ یہ ہے میرے عزیز بھائی کہ تاریخ میں رد و یابس سب کچھ ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. آپ دور مت جائیے، سن 70 کی تاریخ اٹھا لیجیے پاکستان کے ٹوٹنے کی، آج تک یہ واضح نہیں ہو سکا پاکستان ٹوٹا توڑا کس نے. تاریخ میں مختلف باتیں آئیں گی، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام. اسی طریقے سے بہت سے سیاسی شہید ہیں، کوئی کہتا ہے شہید ہے، کوئی اس پر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، لیکن بات صحیح واضح نہیں ہو پاتی. تو ہم 40-50 سال کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، 1400 سال پہلے کی تاریخ جو ہے وہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں، تو ایک ہی قسم کی روایت کو ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس میں جو اصولی موقف ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ سیدنا حسن حسین دونوں فضیلت والے، حضرت حسین یزید کے مقابلے میں فضیلت رکھتے ہیں، حضرت حسین کا درجہ اور فضیلت اس سے بدرجہ زیادہ تھی. لیکن تاریخی واقعات میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. یہ بھی ہے کہ یزید نے اکرام کیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ابن زیاد کو لعنت ملامت کی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ بے اکرامی کی. دونوں ہی باتیں موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک بات کو تو لے کر ہم چلتے ہیں، دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو تاریخی روایات تو اس قسم کی رتب یابس سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی فرمائے. اسی طرح یزید کا معاملہ ہے، سوائے چند حضرات کے جن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، یوں کہہ لیجئے کہ 80-82 آدمی جتنے بھی تھے، ان کے علاوہ جتنے حضرات تھے سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی موجود. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ہونا تھا، ورنہ جب یہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے انہیں روکا کہ کوفے کے لوگ، بصرہ اور بغداد کے لوگ ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں تو ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، آپ خدا کے لیے مت جائیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن عمر بھی آئے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام آئے، اور انہوں نے روکا کہ وہاں مت جائیے. اسی طریقے سے بعد میں بھی بعض کے حالات ایسے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی سامنے آئیں کہ جہاں سے انہیں پلٹ جانا چاہیے تھا لیکن تقدیر غالب آ کر رہی، اور جو ہونا تھا وہ مقدر میں ہوا. اس کے بعد پھر جب آپس کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، اس سے پہلے جو مکالمے ہیں، جو باتیں ہیں، جو شرائط ہیں، ان میں بھی بہت سا اختلاف ہے. بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جہاں سے آیا ہوں یا تو مجھے واپس جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اسے ان کے ہاتھ میں دے دوں، اور چونکہ ہم آپس میں رشتے دار بھی ہیں ہم جانے اور وہ جانے، اور یا پھر مجھے ایسی جگہ جانے دو جہاں اس وقت جہاد کا بازار گرم ہے تو میں ان میں شامل ہو جاؤں. لیکن ابن زیاد نے تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں مانی، حالانکہ بہت ہی اچھی بات تھی کہ آپ نے خود یہ بات کی کہ یزید کے پاس مجھے جانے دو، لیکن اس نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ یہ شرط لگا دی کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اس کے بعد ہی پھر یزید کے پاس آپ جا سکیں گے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور بالآخر حق کی خاطر انہوں نے اپنی جان جانے آتے کے سپرد کی. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت شہادت حسین بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اتنا تضاد ہے آپس میں. کہ حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے, سیدنا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا انہوں نے واقعہ پورا لکھا اور اس میں ساتھ میں یہ لکھ دیا کہ چونکہ تاریخ میں رتو یابس ساری چیزیں موجود ہیں, اس لیے کوئی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف آئے تو تم تاریخ کو چھوڑ دینا, قرآن و حدیث پہ عمل کر, کیونکہ تاریخ انسان کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور قرآن و حدیث تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. اس لیے جب کوئی بات ہمیں ایسی نظر آئے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو تو ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کی جو شان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن و حدیث نے جو ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صحابہ پر آنچ نہیں آنے دیتے. یہ ایک مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں, اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. ایک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو کچھ بھی اس نے کیا ہو کیا ہو, لیکن اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو گیا, اور جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ تو پکی بات ہے کہ تھا تو مسلمان. ہمارے ہاں جب کوئی چیز انتہا پسندی کی طرف جاتی ہے تو اتنی انتہا پسندی ہوتی ہے کہ بعض لوگ تو یزید کو صحابی اور بعض جو ہے اس کو نبی جیسا درجہ دیتے ہیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے, اور بعض حضرات اس کو بالکل کافر کہتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ بات درمیانی ہے کہ مسلمان بھی تھا, مسلمانوں کا خلیفہ بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. ہم اور آپ کیا چیز, ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق کے بیٹے, وہ نماز پڑھا کرتے. اس لیے ہمارے لیے اسی میں خیر اور بہتری ہوتی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں, نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اور حضرت حسین کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان سے بہرحال بہتر اور افضل. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس نہیں فرمائیں, کیونکہ یہ عقائد میں سے نہیں ہے. قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ صاحب یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, ایسا نہیں. تو جو بات ہم سے متعلق نہیں ہے بلا وجہ ہم اپنے آپ کو اس میں گھسا دیں اور اپنے آپ کو جو ہے پریشان کریں, تو اس چیز ہم سے پوچھی بھی جائے گی. اب کوئی آدمی اس معاملے میں پریشان ہو جائے گا موسیٰ کی والدہ کا نام کیا, یہ ہم سے متعلق ہے کیا, عقائد میں سے ہے ہی, کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے ہم سے ہر کس. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں, ہماری نمازیں درست ہو جائیں, ہمارا قرآن مجید درست ہو جائے, ہمارے عقائد درست ہو جائیں, اور ہم باہم ایک دوسرے کی سے محبت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کا ادب کریں, اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے بلا وجہ کا فساد جو ہے وہ زمانے میں کھڑا ہو جائے اور جس سے ایک دوسرے کے گریبانوں تک انسان کے ہاتھ پہنچے. بلکہ ہمیں ہر وہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے جس سے آپس میں محبت اور پیار بڑھے. بس شرط یہ ہے کہ حق کو چھپایا نہ جائے, حق بات تو واضح ہو اور حق کے مطابق عمل کریں, اور کوئی بات اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے آپ اس پر عمل نہ کریں, کرنا چاہیے بھی. تو بہرحال یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے, یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حرمت والا نہیں ہے, بلکہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے زمانے سے حرمت والا مہینہ. البتہ ہمیں جو احکام دیے گئے اس مہینے میں وہ یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا, صحابہ کرام کو حکم دیا. اس زمانے میں واجب نہیں ہے, نفل ہے, رکھے ہوئے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں, بعض لوگوں نے آج کا روزہ رکھا تو کل اور رکھ لیجئے, دو ہو جائیں گے, اور کسی نے آج نہیں رکھا تو کل اور پرسوں کا رکھ لیا. لیکن اگر کوئی صرف ایک ہی رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک روزے سے بھی جائیں کہ صاحب رکھیں گے تو دو, ورنہ رکھنا ہی نہیں, ایسا تو ایک روزہ بھی رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے, رکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں رمضان اس محرم الحرام کے دن یعنی عاشورہ کے دن ہمیں کرنی چاہیے. دوسری بات میرا عزیز بھائی یہ ہے, اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ خرافات ہیں, رسومات ہیں, ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس میں عقائد کی خرابی, عمل کی خرابی, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے. اس میں نہ نکاح پر پابندی ہے نہ شادی پر پابندی ہے, شرعی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, اور اگر کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنے طور پر لگائی ہوئی ہے یا لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس کو ایسا مہینہ سمجھ لیا گیا ہے کہ خوشی کرنا کرانا شاید لوگ حرام سمجھتے ہیں. تو عقیدہ کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے, چاہے وہ شادی کرے نہ کرے, لیکن اس مہینے میں شادی بیاہ کی کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت اعتبار سے. اسی طریقے سے اس مہینے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب شربت بانٹے. میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ ایک آدمی جس سے محبت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نقل کریں, محبت اس کی نقل کی طلبگار ہوتی, لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاسے جان دی, 3 دن تک انہیں پانی نہیں ملا. حالانکہ محققین نے یہاں پر بھی اختلاف کیا ہے اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ چونکہ یہ جنگ جہاں لڑی گئی وہ دریائے فرات کے قریب تھا, اگر 1.5 فٹ پانی بھی کہیں کھودا جائے, زمین کھودی جائے تو پانی نکل آتا تھا. اور تاریخ دانوں نے 7 تاریخ سے لکھا کہ پانی بند تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو چلو مانے لیتے ہیں, اگر آپ کا پانی بند کیا گیا تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ لڑنے کے لیے چلے تو سب نے غسل کیا. یعنی یہ روایات کے تضاد ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں, ایک طرف پینے کو پانی نہیں, دوسری طرف غسل کرنے کا ذکر. بہرحال ہم مانے لیتے ہیں کہ پانی نہیں تھا اور پانی بند کر دیا گیا, لیکن یہ پھر کہاں کی محبت ہے کہ ہم شربت پیے, انہیں تو پانی نہ ملے, ہم شربت پیے, اور شربت بھی ایک قسم کا نہیں ہزاروں قسم کی. بتائیے بھائی کیا محبت اس کا تقاضا کرتی ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ کم از کم 3 دن تو پانی نہ پیئے بھائی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے جنگ احد میں, انہوں نے ایک دانت توڑ ڈالا. بعد میں خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ کا یہ دانت ٹوٹا تھا یا کوئی اور دوسرا بھی توڑ ڈالا, تو کئی دانت انہوں نے توڑ ڈالے اپنے. تو یہ تو محبت کا تقاضا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کا دانت ٹوٹا تو اپنا توڑ لیا. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پیاسے جان دے اور ہم شربت پی پی کے جو ہے وہ نہ تھکے, کوئی سی سبیل نہ چھوڑے جہاں سے فری میں مل رہا اور نہ پیے. تو یہ محبت کے خلاف ہے. اصل محبت یہی ہے کہ اگر ان سے محبت کے طور پر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر 3 دن پیاسے رہے, پھر تو ہم سمجھیں گے واقعی محبت. تو اس لیے شربت آپ پیئے, کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سارے سال یہ سبیلے جاری رکھیں. بہت سے لوگ ان کو پانی نہیں ملتا تو پانی کی سبیلے لگائیں, کوئی ممانعت تھوڑی. شریعت میں جو خیر کے کام ہیں وہ 1 اور 2 دن کے لیے نہیں, بلکہ شریعت تو چاہتی ہے کہ پورے سال آدمی یہ کام انجام دے. سقایا, ایک مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے, تو جو لوگ پلایا کرتے تھے یہ ایک منصب تھا کہ صاحب ان لوگوں کے پاس یہ منصب ہے کہ پانی پلانے کا منصب ان کے پاس ہے, چنانچہ وہ سارے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. تو بلا شبہ یہ بڑی خیر کی بات ہے. تو اگر کوئی آدمی سارے سال یہ سبیل لگانا چاہے تو شرم تو کوئی ممانعت نہیں, لیکن محض 5-10 دن کے لیے لگانا, اس کو ضروری سمجھنا اور باقاعدہ ایک رسم کے طور پر اس کے لیے چندے کرنا اور اس کے لیے لڑنا پھرنا, جبرن کسی سے لوگوں سے وصول کرنا, یہ جائز نہیں. اس کی شریعت میں سخت ممانعت, حتیٰ کہ نہ مسجد کے لیے جبری چندہ جائز, نہ مدرسے کے لیے جبری چندہ جائز, کسی کام کے لیے جبری جائز نہیں. اپنی خوشی جس کا جیتا ہے خیر کے کام میں اپنے پیسے کو استعمال کریں. اسی طریقے سے اس مہینے میں ہم نے ضروری سمجھ لیا تھا کھچڑا اور حلیم نہ کھایا تو پھر محرم کیا ہوا. مشہور ہے جی محرم کا کھچڑا, شب رات کا حلوہ, اور رجب کے کونڈے, اور 11ویں کی کھیر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج ہم نے اپنے اوپر لازمی کر لی ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل و سمجھ عطا فرمائی ہے. ہم سوچیں کہ ہماری شریعت صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے, ہم نے صرف ان میٹھی میٹھی چیزوں کو اور جن سے پیٹ بھر رہا ہو ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ یہ کام بڑے کرنے کے کام. چنانچہ کیا جوان کیا بوڑھے شاہی شاہی رات حلیم گھوٹنے میں لگے رہتے ہیں, ڈیک بج رہے ہوتے ہیں اور جناب نماز فرض ہے تو وہ نہیں پڑھنے جا رہے, اب فرض نماز چھوڑ رہے ہیں اور صبح کے وقت بھی جناب حلیم گھوٹنے میں لگے ہیں. ایسا مجھے کہنے لگے جی میں بھی جا کے برکت کے طور پہ گھوٹ کے آیا. تو فجر کی نماز میں نے پوچھا پڑھی تھی کہ میں نے فجر کیا, میں تو کئی دن سے نماز پڑھتا ہی نہیں بھائی. تو بات یہ ہے کہ نماز فرض وہ ہم چھوڑ رہے ہیں, اور جو ایسا کام ہے جو کوئی کرے نہ کرے, گھر میں کوئی بنائے تو کوئی ممانعت تو نہیں, لیکن محرمی میں کیوں بناتے ہو بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتی کیا وجہ فضیلت ہے اس کی. اگر ایک روایت اس قسم کی ہے کہ بھائی یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر کچھ وسعت کر دو, یہ بھی اگر سے ضعیف روایت ہے لیکن چلو مانے لیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اپنے گھر کی حد تک کوئی حرج نہیں, اور جب گھر میں پکی تو پڑوس میں بھیج دو, کوئی حرج کی بات نہیں, اس حد تک تو کچھ نہیں. لیکن اس میں بھی ان رسومات کی پابندی نہ کرو جو کہ بھائی کھچڑی ضرور بناؤ, آپ بریانی بنا لو, کچھ اور بنا کے بھیج دو. اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو وسعت اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں پتہ چلا ہے اگر واقعتا وہ ہے تو اس کی تکمیل ہم کرنے والے ہیں. اس لیے محرم کا کھچڑا یا محرم کا حلیم آپ جا کے دیکھیں پرچون کی دکانوں پر, تھوک کی دکانوں پر, یکم محرم سے جو وہاں پر جناب حلیم کا سامان بکنا شروع ہوتا ہے تو ان کو فرصت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے یہ تعزیہ عام طور پر سنی مسلمان نکالتے ہیں, ہم کسی اور کی بات تو کرتے ہی, ہم تو اپنے بھائیوں کی بات کریں. زیادہ تر تعزیہ جو نکالتے ہیں سنی, یہ تعزیہ کیا چیز ہے؟ یقین کیجئے جس طریقے سے ہندو اپنے بت بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو مشکل کشا حاجت روا سب کچھ سمجھتے ہیں, ایک یہی شکل و صورت ہم نے تعزیہ کو دے دی ہے کہ کہیں مختلف شکلوں کو میں بنایا جاتا ہے, اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, اور اس پر جو ہے نظر و نیاز کہ جو ہے وہ ہار اور موتی ٹانگے جاتے ہیں, میوے اس پر چڑھائے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب بس ہم نے منت مانی ہر سال ضروری. یہی تو شرکیہ کام, اور شرک کسے کہتے ہیں بھائی؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور حاضری کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے امیدیں ختم, اور ان تازیوں سے امیدیں رکھتے ہو, اور خود شام کا وقت آتا ہے تو لاتے مار مار کے انہیں توڑ دیتے ہو. ہاں البتہ جو پیسہ ہے جو اس میں سونے چاندی کی کوئی چیز آئی ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتے. عجیب محبت, سونے چاندی سے بڑی محبت. نیجی جیٹی کے پل پہ پورا تعزیہ نہیں کراتے, جو اس میں خاص خاص چیزیں وہ نکال لیتے ہیں, جو عام سی چیزیں گتے بلیاں بانس وانس سے چھوٹی موٹی اٹھا کے پھینک پھر تعزیہ ٹھنڈے کر کے آ گئے. تو میرا عزیز بھائی یہ تعزیہ بھی نہ اسلام کا شیوا ہے, نہ اسلام کا شعار ہے, نہ صحابہ نے, مجھے کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ صحابہ کرام نے تعزیہ نکالے, میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا, میں خود بھی نکالنا شروع کروں. کسی ایک صحابی تو دین کس چیز کا کرانا بھائی؟ صحابہ کرام نے جو عمل نہ کیا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, ماں نہ علیہ واصحابی, جو میرے طریقوں پر ہو میرے صحابہ کے طریقوں پر, بس یہ دو کسوٹی بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے امت کے, 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہوں گے, ان کی علامت بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے ہونے کی کوشش کریں. تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ماں انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر, اسی کا نام ہے اہل سنت والجماعت. لیکن حقیقت میں کوئی ہو, کیونکہ جو میرے طریقوں پر ہے اس سے مراد سنت, اور جو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو اس سے مراد جماعت. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے والے اور صحابہ اکرام کے طریقوں پر چلنے والے, یہ ہے اصل. تو اگر کوئی شخص, آپ نے تو یہ بتایا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ جو ہے وہ یہ کہ ماں آنا رہی بس آگے, تو ہم آپ دیکھ لیں جو عمل بھی ہم کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو سر آنکھوں پر کیجیے, خود صحابہ نے کیا ضرور کیجیے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز سنت نہیں ہو سکتی. طریقہ سیدھا راستہ یہی ہے, ورنہ تو ہر آدمی کہے میرے ابا جان ایسا کیا کرتے تھے لہٰذا آپ بھی کر لو, تو دین تو نہ وہ بھائی, میرے ابا کا دین تھوڑی ہے دین, دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا نام ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم جنت کے راستے ہیں اصل میں. اس لیے میرے عزیز بھائیو ہم کچھ غور کریں کہ ہم جا کس طرف کو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں طریقوں کو اختیار کرنا, تو آدمی بعض اوقات شرک میں پڑ جاتا ہے, بدعات میں پڑ جاتا ہے, رسومات میں پڑ جاتا ہے, ان سے بچیے. اسی طریقے سے بعض لوگ اس مہینے میں اپنے بچوں کو ہرے کپڑے پہناتے ہیں, گلے میں ایک ہار سا ڈال دیتے ہیں اور امام حسین کو فقیر کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ طریقہ بھی اسلام کا نہیں, بعض لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا. اپنے گھر سے وہ کھاتا بھی نہیں, بچہ لوگوں سے مانگ کے ہی کھائے گا, اور اس میں بھی عقیدہ فاسدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے اپنے گھر کا کھا لیا تو مر جائے گا, زندہ نہیں رہے گا, اس لیے جناب یہ مانگ کے کھائے, مانگ کے کھاتا. تو یاد رکھیے یہ عقیدہ بھی شرکی عقیدہ ہے, اس لیے میرا عزیز بھائی اس سے بھی بچنا چاہیے, اور اپنی امیدیں خالصتاً اللہ رب العزت سے وابستہ رکھنی چاہیے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, ساری دنیا اگر مل کر چاہے کہ کسی کو ہم زندہ رکھنا چاہیں وہ زندہ نہیں رکھ سکتے, اور ساری دنیا چاہے کسی کو مار دیں اور اللہ چاہے زندہ رکھے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. دوسری چند ایک باتیں اور عرض کر دوں. امام کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو امام جو نماز پڑھا تھا اسے بھی امام صاحب کہہ دیتے ہیں. جو ائمہ کرام گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ حضرات بڑے بڑے اکابرین ہمارے, ان کو بھی ہم امام کہہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عزت کا لفظ ہے جو ہم کسی بھی ایسے شخص کے لیے بول سکتے ہیں جو ہماری دینی رہنمائی کرتا, ہم اس کو کہتے ہیں امام صاحب. بعض حضرات کے یہاں امامت کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت سے بھی بڑھ کر, اسی لیے ان کے ہاں 12 امام مشہور. تو انہی میں سے علی امام, حسن امام, حسین امام, نقی امام, تقی امام, عسکری امام, یہ سب اس طریقے سے میں نام اس لیے لے لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے علاوہ کسی کو امام نہیں سمجھتے. ہم نے لوگوں کا دیکھم دیکھی, امام حسن اور امام حسین تو ہم کہتے ہیں, لیکن بھائی امام ابو بکر صدیق کبھی کہتا ہے کوئی؟ اور امام عمر فاروق, امام ابو ہریرہ, کیا وہ امام نہیں تھے؟ تو اس لیے امام حسن حسین بلا شبہ امام ہے, ہم تو مانتے ہیں دینی اعتبار سے, لیکن جس عقیدے سے دوسرے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس عقیدے کے رد کے لیے حضرت حسین یا حضرت حسن کہہ دینا چاہیے, تاکہ عقیدے میں خلط ملط نہ ہو. ورنہ امام ہم سارے صحابہ اکرام کو مانتے ہیں الحمدللہ, سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی, جو اتنا صحابی بھی کوئی ہو تو وہ بھی ہمارا امام, ہمارا دینی پیشوا ہے, ہمارا رہنما ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی بھی. تو یہ تو خلفاء راشدین کی فضیلت آ گئی. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبی ایہم اقتدیتم انتدیتم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگ نجات پا جاؤ. تو دیکھیں سارے صحابہ کرام ہمارے امام. اسی طریقے سے میرے عزیز بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام, میری زبان سے بھی نکل گیا تھا لیکن کہنے میں حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اصل علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کو کہا جاتا ہے, یا فرشتوں کے لیے جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, حضور نبی کریم علیہ السلام, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے. اسی لیے کسی غیر نبی کو علیہ السلام کہنا ادب کے خلاف. اسی طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے کہ صحابہ کرام کو جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ نے ایک نظم سنی, اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس لیے کسی ایک صحابی کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم اس سے راضی نہیں, لہٰذا ہم تمام صحابہ کرام کے بارے میں الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی اپنے رب سے راضی ہو جائیں, اتنا اللہ ہم سے راضی ہو کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں, بلکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. تو اس لیے جب صحابہ کرام کا نام آئے, ایک صحابی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابیہ ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور اگر بہت سارے صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور اگر عورتیں ہیں عورتوں کا ذکر ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یہ فرق, اور اگر مرد اور عورتیں سب شامل ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں, عنہم اجمعین کہہ دیں زیادہ. تو بہرحال یہ آداب, اسی طرح بزرگان دین کا نام جب آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ, دنیا سے چلے گئے تو نور اللہ مرقدہ, یہ سب کہہ سکتے ہیں, بلکہ ایک عام مسلمان کو بھی کیونکہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اپنے والد کو اپنے بڑے کو کسی کا بھی جب نام آئے اور اس کا دنیا وہ دنیا سے جا چکا تو اس کو بھی ہم رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. تو بہرحال یہ چند آداب ہیں, اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں, ان ناموں میں بھی آپ دیکھیے کہ اصل میں جو پروپیگنڈا ہے نا اس کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اثرات آپ دیکھ لیجیے. آج آپ کو ناموں کے اندر آپ دیکھیں گے غلام علی, غلام حسین, غلام حسن, لیکن بہت کم آپ کو نظر آئے گا کہ غلام ابو بکر, غلام عمر فاروق, غلام ابو ہریرہ, حالانکہ سب صحابہ کے نام. لیکن ہم تھوڑا سا سوچیں اور فکر سے کام لیں کہ کبھی آپ نے یہ نام نہیں سنے ہوں گے, کیا کوئی غلام ابو ہریرہ نہیں ہو سکتا, غلام امیر معاویہ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ دیکھیں گے غلام علی, غلام حسن, غلام حسین, یہ سب نام آئیں گے. تو اس یہ بھی اثرات ہیں اصل میں, خدا نہ کرے ہم تو حسن کے بھی غلام ہیں, حسین کے بھی غلام ہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے, مسئلہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو حضرت علی بھی ہمارے سر کے تاج, حضرت حسن حسین بھی ہمارے سر کے تاج, ہم تو کسی کی بھی مخالفت نہیں کرتے, اور الحمدللہ ہمارے لیے تو سارے کے سارے یہ ایسے ہیں کہ ہم ان کی جوتیوں کو اپنے جو ہے وہ سر پہ تاج بنا کر رکھتے ہیں, سارے باعث احترام اور لائق احترام. لیکن ہمیں کم از کم اپنے عقائد کے بارے میں, اپنے جو ہے صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا پتہ ہونا چاہیے, کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے آبا ہیں, ان جیسا کوئی ان کے مثال لائے. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, اس مہینے میں جو ہماری طرف حکم متوجہ ہوتا ہے وہ میں نے عرض کر دیا, عاشورے کے دن کا تو روزہ رکھنا چاہیے, روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ کی بات اگرچہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ایک نہیں دو رکھے, اور اگر دو نہیں رکھ سکتا تو ایک ہی رکھ. اور اسی طرح سے اس مہینے میں یہ سمجھنا کہ بھئی محرم شروع ہوتے ہی کالے کپڑے پہننے, مرد بھی اور عورتیں بھی, اس کی بھی شریعت میں کوئی وہ نہیں, اس لیے ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. دوسروں کی مجلسوں میں جانا, ان کی محفلوں کو رونق بخشنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. خدا نہ کرے ہم اگر کہیں جائیں اور وہاں پر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو بتائیے کن میں شمار ہو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں شمار ہوتا ہے, اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہرحال فتنہ و فساد سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. خدا نہ کرے ہم قائل نہیں ہیں اس بات کے کہ جو بھی جہاں بھی قتل و غارت گری اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو وہ صورت حال ہو گئی ہے آج کل کہ میری جوتی کوئی چرا کے لے گیا میں کسی کی لے جاؤں, یہ جائز نہیں. میں ہماری کوئی جوتی چرا کے لے جائے تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ننگے پیر چلے جائیں لیکن کسی کی مت اٹھا کے لائیں, اصل یہی ہے, یا پھر معلوم کر کے کوئی زائد چپل ہو تو لے آئیں اور بعد میں جا کے رکھ دیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لازم بات ہے کہ ہم اگر کسی کو ماریں گے تو کوئی ہمیں ہی مارے, یہ تو ایک اصول ہے. آج کل چونکہ دینداری بھی نہیں ہے اس لیے کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں, ورنہ پہلے تو معافی تلافی بھی ہو جاتی تھی, اب وہ بھی نہیں, اب تو دلوں میں انتقام کی آگ جلتی رہتی ہے, سلگتا رہتا ہے انسان, اور پھر اس کے بعد جب تک انتقام نہ لے لے اسے چین نہیں آتا, اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ وہ وقت ہے اور وہ زمانہ ہے کہ ضرورت کے بغیر آدمی گھر سے نہ نکلے, ایک وقت تو ایسا ہر انسان پر آتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا باہر جانے کا, کہ آدمی اپنے ملازمت سے آیا گھر میں آ گیا پھر اس کو دس آدمی کہیں کہ چلو, وہ کہتا میں اب کہیں نہیں جاتا بھائی, ایک وقت آتا ہے تب تو یہ حال ہوتا ہے, لیکن نوجوانی کے زمانے میں یہ صورت نہیں ہوتی. اس وقت تو انسان کو جو ہے وہ اس میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کی پارا جیسی زندگی ہوتی ہے, متحرک, ایک لمحے میں ادھر ہے, ایک میں کہیں ہے, پھر اس کے بعد کہیں ہے, وہ اس کو چین ہی نہیں آتا, رکتا ہی. اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور اپنی اولاد کو قابو میں رکھنا یہ اصل چیز, کہ ان کو ایسی جگہوں پر جانے سے روکیں, محبت اور پیار سے سمجھائیں. اور شروع سے ہم اگر اپنی اولاد کو سمجھائیں گے تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ بچے ہماری بات نہ مانیں. البتہ اگر بچپن میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور ایسی عمروں کو پہنچ گئے کہ جب وہ ہماری بات نہیں سنتے, اب کوئی بڑے سے بڑا بھی کہے گا تو بات نہیں سنیں گے. چھوٹا سا درخت اگر لگاتا ہے کوئی آدمی, ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہو تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ تناور درخت بن جائے پھر آپ بڑے سے بڑے موٹا بانس بھی لگا کے سیدھا کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہماری اولاد کا اور بچوں کا معاملہ ہے. الحمدللہ یہ ہمارے بچے ہیں, مستقبل ہیں, ہمارا مہمان ہیں ہمارے, اس لیے ان بچوں کی صحیح دیکھ بھال کرنا یہ ہمارا ماں باپ کا فرض ہے. ایک زمانہ تھا کہ پڑوسی بھی بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا, اور پڑوسی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اس پر اپنوں سے زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے, لیکن اب زمانے بدل گئے. پڑوسی نے اگر کسی کے بچوں کا ایک ہاتھ بھی لگا دیا تو لڑائی شروع ہو جاتی صرف بچوں کی وجہ سے. اس لیے یہ صورتحال جہاں پیدا ہو جائے تو ہمیں خود ان کی تربیت پر میں توجہ دلچسپی لینی چاہیے, اور اپنے بچوں کو شروع سے ایسی تربیت دیں کہ وہ آگے چل کر ہم سب کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جتنے باطل طریقے ہم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیں, انتشار اور اختلاف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما, اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں آپس میں باہم شیر و شکر فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن اے اللہ ہم میں سے بعض کو ہمت نہیں ہوتی, آپ اپنے فضل و کرم سے ہمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ماحول کو ہمارے موافق فرما دیجئے. یا اللہ ماحول کو ہمارے موافق فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دینی ماحول عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. جتنے باطل راستے ہیں, ٹیڑھے راستے ہیں, اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اس اپارٹمنٹ کے رہنے والوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے. اے اللہ یہاں کے رہنے والے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, اے اللہ سب کو اے اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرما دیجئے, پورے پورے دین پر چلنے والا بنائیے. اے اللہ ہماری جان کی, مال کی, ایمان کی حفاظت فرمائیے. چوروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے, قتل و غارت گری سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بدن کی بھی حفاظت فرما, ہمارے جسم کی بھی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ سلام کی ایمان بھی عطا فرما, سلام کی آزا بھی عطا فرما, اور مرتے دم تک اللہ ہر قسم کے حادثات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ اپنے فرما برداری والی زندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما. جو کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے انہیں معاف فرما. اے اللہ ان کے ازالے کی ہمیں توفیق عطا فرما, تلافی معافات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آخر کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اے اللہ دین دنیا کے سارے علوم عطا فرما, دنیاوی علوم جس سے بھی آگاہ ہو جائیں, اور دینی علوم سے بھی اے اللہ فائدہ ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین اور دنیا کا جامع ان کو بنا دیجئے. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اے اللہ آنکھوں کو ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ جن کے بچے چلے گئے دنیا سے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں صبر عطا فرما. اے اللہ اس کے بدلے میں جو آپ نے ان سے وعدے کیے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان وعدوں کا اے اللہ انہیں مصداق بنا دے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا، بلکہ اللہ ہی نے ہمارے لیے دین پر چلنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین پر چلنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب پر اپنا رحم فرمائیے، کرم فرما دیجیے. ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، ہسپتالوں میں ہیں تو اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے. اے اللہ قتل و غارت گری کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں جس میں مسلمانوں کی جانوں کا اختلاف ہو رہا ہے، مال کا اختلاف ہو رہا ہے، یا اللہ انہیں سمجھ اور انہیں ہدایت عطا فرما دے، اور سمجھ اور ہدایت اللہ ان کے نصیب میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما دے. اللہ العالمین کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اپنا رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آخر کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.